أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لأهله الصلاة والسلام على أهلها ولعنة الله على أهلها. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام احباب کو درس قرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ ماہ مبارک رمضان کے دوسرے اشرے کے اختتامی ایام میں ہم داخل ہوئے ہیں اور آج شب 19 کے جو شبہ قدر میں پہلی رات کے عنوان سے جس کو برپا جس کو احیاء کیا جاتا ہے. ہم نے پارہ نمبر 28 کی آخری دو صورتیں وہ رہ گئی تھی تلاوت میں اور ہم نے اس کی 6 صورتوں کی تلاوت کر لی ہے. سورہ طلاق اور سورہ تحریم. آغاز کرتے ہیں پہلے اسی طرح تلاوت اور اس کے بعد انشاءاللہ ترجمہ اور مختصر تشریح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُّكْرًا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما صدق الله العلي العظيم. ترجمے کی طرف متوجہ ہوں گے. بنام خدائے رحمان رحیم. اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دے دیا کرو اور عدت کا شمار رکھو اور اپنے رب اللہ سے ڈرو. تم انہیں عدت کے دنوں میں ان کے گھر سے ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ ہی وہ عورتیں خود نکل جائیں مگر یہ کہ وہ کسی نمایاں برائی کا ارتکاب کریں اور یہ اللہ کی حدود ہیں. جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا تو اس نے اپنے ہی نفس پر ظلم کیا. تجھے کیا معلوم اس کے بعد شاید کوئی اللہ کوئی صورت پیدا کر دے. طلاق کے مسائل کے بارے میں یہاں ان آیات میں ذکر ہے اور چونکہ یہ فقہی کچھ تفصیلی باتیں ہیں لہٰذا اس کی زیادہ تشریح میں نہیں جاؤں گا. اگر آپ میں سے کسی کو بھی اس موضوع کو دیکھنا ہو تو وہ فقہ کتابوں کی طرف رجوع کریں گے. آیت نمبر دو. بس جب عورتیں اپنی عدت پوری کرنے کو آئیں تو انہیں اچھی طرح سے اپنے عقد میں رکھو یا انہیں اچھے طریقے سے علیحدہ کر دو. اپنوں میں سے دو صاحبان عدل کو گواہ بناؤ اور اللہ کی خاطر درست گواہی دو. یہ وہ باتیں ہیں جن کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ اللہ اس کے لیے بنا دیتا ہے. یعنی عورتوں کی جب عدت مکمل ہو جائے تو اگر دوبارہ ان کو اپنی ازدواج میں لینا ہو تو ازدواج میں لی جائے اگر انہیں ازدواج میں نہیں لینا ہو تو انہیں اچھے طریقے سے علیحدہ کیا جائے اور طلاق کے وہی دو صاحبان عدل جو ہے گواہوں کو گواہ بنا کر. آیت نمبر تین. آیت نمبر دو کے آخری جو جملہ تھا کہ جو بھی تقوی اختیار کرے گا تو خدا اس کو مشکلات سے نکل راستہ دے دے گا اللہ اس کو مشکلات سے نکلنے کے لیے راستہ بنا دیتا ہے. یعنی جو صاحب تقوی بنتا ہے تو اس کے لیے گلی بند نہیں ہو جاتی. یعنی کبھی بھی وہ ایسے سچویشن میں نہیں آتا کہ جہاں سے وہ اس کے لیے کوئی یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ بالکل ہی بند ہو جائے سب کچھ کچھ سوچ نہ آئے سمجھ نہ آئے کیا کرے کہاں جائے. تقوی کے مفہوم پہ اگر غور کیا جائے تو یہ بات نسبتاً آسانی سے سمجھ میں آتی ہے. تقوی یعنی خود کو نقصان سے محفوظ رکھنا. رہبر معظم نے اس کی بڑی خوبصورت تشریح فرمائی ہے کہ متقی انسان کسی بھی کام میں داخل ہونے سے پہلے پوری منصوبہ بندی کر کے اس کام میں وارد ہوتا ہے اور وہ اس طرح سے پلاننگ کرتا ہے اس طرح سے کاموں کو انجام دیتا ہے کہ خود کو لوگوں کو اور معاشرے کو نقصان سے محفوظ رکھتا ہے. आयत नंबर 3, और उसे ऐसी जगह से रिस्क देता है जहां से वो सोच भी नहीं सकता, यानी साइबर तकवा को, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है बस उसके लिए अल्लाह काफी है, यानी जो अल्लाह पर तवक्कुल करे अल्लाह उसके लिए काफी है। तवक्कुल का माना कल बयान हो चुका। अल्लाह अपना हुक्म पूरा करने वाला है, बतहकीक अल्लाह ने हर चीज के लिए एक अंदाजा मुकर्रर फरमाया, यानी अल्लाह ने हर चीज के लिए एक मयार करार दिया है। कायनात एक निजाम के तहत है, हर चीज एक मयार और एक मीजान और अंदाजे के मुताबिक है। आयत नंबर 4, तुम्हारी औरतों में से जो हैज से नाउम्मीद हो गई हैं, उनके बारे में अगर तुम्हें शक हो जाए कि खून का बंद होना सिंध रसीदा होने की वजह से है या किसी और अर्जी की वजह से, ये तर्जुमे की तशरीह के लिए बीच में अंडरलाइन जो ब्रेकर्स ना थे ये वो जुमला है, अगर तुम्हें शक हो जाए तो उनकी इद्दत 3 माह, यानी अगर उनके बारे में शक हो कि हैज का बंद होना किस वजह से है इस पर शक हो तो 3 माह उनकी इद्दत है, और यही हुक्म उन औरतों का है जिन्हें हैज ना आता हो, और हामिला औरतों की इद्दत उनका वज हमल है, और जो अल्लाह से डरता है वो उसके मामले में आसानी पैदा कर देता है। हामिला औरत की जो इद्दत है वो जब तक कि वो हमल मौजूद है उसकी इद्दत बाकी रहती है। आयत नंबर 5, ये अल्लाह का हुक्म है जो उसने तुम्हारी तरफ नाजिल किया है, और जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसकी बुराइयां उससे दूर कर देगा और उसके लिए अजर को बढ़ा देगा। आयत नंबर 6, इन औरतों को जमाने इद्दत में बकदर इम्कान वहां सुकूनत दो जहां तुम रहते हो, और उन्हें तंग करने के लिए तकलीफ न पहुंचाओ, अगर वो हामिला हो तो वजह हमल तक उन्हें खर्चा देते रहो, फिर अगर तुम्हारे कहने पर वो दूध पिलाएं तो उन्हें उसकी उजरत दे दिया करो, और अहसन तरीके से बाहम मशवरा कर लिया करो, और उजरत तय करने में अगर तुम्हें आपस में दुश्वारी पेश आए तो माँ की जगह कोई और दूध औरत दूध पिलाएगी। यानी अगर हम गौर करें तो जिस तरह से वाजह करके और खोल खोल कर अहकाम को बयान किया है और इस मौजू को कुरान में इस कदर खुदा ने अहमियत दी है और जगह दी है, यकीनन माशरती एतबार से भी हम देखें तो खानदानों के बारे में, खानदानों के आपसी रवाबित और जाहिर है कि माशरा इन्हीं खानदानों के साथ ही वजूद में आता है, तो इस्लाम जो है वो खानवादगी को, आयली जो मसाइल हैं उसको बहुत ज्यादा तरजीह दी जाती है, उसको बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है, और वो आपके सामने है कि जो तलाक का मौजू है, इद्दत के मौजूआत हैं, और फिर वज़ हमल और उसके बाद दूध पिलाना माँ का, इन सब बातों को खोल खोल कर बयान किया जा रहा है। आयत नंबर 7, और साथ साथ ताकीद की जा रही है कि शाइस्तगी के साथ साथ, बगैर किसी लड़ाई झगड़े के, शाइस्तगी के साथ अच्छे तरीके से मामले को आगे की तरफ बढ़ाया जाए। आयत नंबर 7, वसअत वाला अपनी वसअत के मुताबिक खर्च करे, और जिस पर उसके रिज्क में तंगी की गई हो उसे चाहिए कि अल्लाह ने जितना अल्लाह ने उसे दे रखा है उसमें से खर्च करे। अल्लाह किसी को उससे ज्यादा मुकल्लफ नहीं बनाता जितना उसे दिया है, यानी अल्लाह किसी पर भी वो जिम्मेदारी नहीं डालता कि जो वो उठा न सके। तंगदस्ती के बाद अनकरीब अल्लाह आसानी पैदा करेगा। जो पिछले आयत में आया कि जो दूध पिलाने का मौका है तो जो माँ दूध पिलाए, तलाक के बाद का मरहला है, दूध पिलाए तो उसको उस दूध की उजरत दी जाए, और अगर मामला तय नहीं हो पाए तो फिर कोई और औरत दूध पिलाए। उजरत कितनी हो वो है कि जिस वसत वाला अपनी वसत के हिसाब से।
आयत नंबर 8, और ऐसी कितनी बस्तियां हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार और उसके रसूलों के हुक्म से सरताबी की तो हमने भी उनसे सख्त हिसाब लिया
और उन्हें बुरे अजाब में डाल दिया। यानी इससे पहले बहुत सारी ऐसी बस्तियां, बहुत सारी ऐसी कौमें गुजरी हैं कि जब उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, रसूलों के हुक्म से सरताबी की तो अल्लाह ने कह रहा हमने भी उनसे सख्त हिसाब लिया और उन्हें बुरे अजाब में डाल दिया। ये पिछले तारीख में गुजर चुका है। फिर उन्होंने अपने आमाल के वबाल का जायका चख लिया और उनका अंजाम खसारे पर मुंतहा हुआ। आयत नंबर 10, उनके लिए अल्लाह ने सख्त अजाब तैयार कर रखा है। پس اے عقل مند ایمانداروں اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ نے تمہاری طرف ایک ذکر نازل کیا ہے، یعنی یہی قرآن، ایک ایسا رسول جو تمہیں اللہ کی واضح آیات پڑھ کر سناتا ہے تاکہ وہ ایمان لانے والوں اور نیک اعمال بجا لانے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، اور جو اللہ پر ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ابد تک ہمیشہ رہیں گے، اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق دے رکھا ہے۔ یہ رسول اللہ کے بارے میں آئی، اللہ کے نبی آیات کا سنانا جو ہے، اس قرآن کی آیات کی تلاوت کرنا اور اس کو سنانے کا، رسول اللہ کا کام کیا تھا، کیا کرتے تھے؟ ایمان لانے والے اور عمل صالح بجا لانے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، اور اگلی دنیا کے لیے کیا اجر ہے ان کے لیے کہ جو اللہ پر ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ آیت نمبر 12، وہی اللہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کی طرح زمین بھی، اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ نے بلحاظ علم ہر چیز پر احاطہ کیا ہوا ہے۔ بس یہاں پر اس سورت کا اختتام ہوتا ہے، تو انشاءاللہ ہم اگلی سورت سورہ تحریم کی تلاوت کریں گے، پہلے آیات کی تلاوت اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کے ترجمے اور مختصر تشریح کو دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وهو العلیم الحکیم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهيرا عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بينهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العلي العظيم.
ترجمه کی طرف متوجہ ہوں گے. سورہ تحریم. بلا میں خدا رحمان رحیم. اے نبی، جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی ہے اسے آپ حرام کیوں ٹھہراتے ہیں؟ آپ اپنی ازواج کی مرضی چاہتے ہیں اور اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. قرآن نے اس کی صراحت نہیں کی کہ وہ کون سی چیز تھی کہ جس کو حلال کی اور رسول اللہ نے اپنے اوپر حرام قرار دیا. یعنی جو آیت کے سیاق سے نا اس سے سمجھ جو آتی ہے وہ یہی کہ بعض چیزیں جو ہیں ازواج کو ناپسند تھی اور انہوں نے آپ کو زج کیا تو آپ نے اس چیز کو ترک کرنے کی قسم کھائی. اس سلسلے کی روایات بھی مختلف ہیں اور یہ جو ہے جو کلی مسئلہ تھا وہ ایک چونکہ مختلف اس کی تشریحات ہیں. بس مختصرا اگر یہ کہیں کہ اللہ کے نبی کو ایک زوجہ آپ کی خدمت کرتی تھی تو ان کو یہاں شہد کو کھلایا کرتی تھی. بعض ازواج کو کوئی تکلیف ہوئی، حسد یا کسی طرح کی تکلیف، تو انہوں نے پھر یہ آپس میں طے کیا کہ رسول اللہ جب ان کے پاس سے ہو کر آئیں تو ہم انہیں کہیں گے کہ آپ سے اس کی کسی چیز کی اسمیل آ رہی ہے. کہ جو جب اس طرح کا ذکر ایک زوجہ نے کیا تو آپ نے کہا کہ میں نے تو شہد کھایا ہے وہ فلاں کے پاس، تو اس کے بعد پھر آپ نے کہا کہ اس بات کو کسی اور کے پاس مت کرنا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ بات جب پھیل گئی تو پھر اللہ کے نبی نے اگلی آیتوں میں یہ بات آ جائے گی، اس کے بعد پھر آپ نے اپنی ازواج کے ساتھ تعلق ترک کیا تھا ایک کچھ عرصے تک، اور بعد میں جب وہ تائب ہوئے اور توبہ کی اور اللہ نے بھی واضح کہہ دیا تھا کہ اگر نبی کے ساتھ رہنا ہے تو پھر جو تم نبی کی ازواج ہو تو عام لوگوں کی طرح ازواج کی طرح کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جب تائب ہو گئی تو تب پھر دوبارہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہے. آیت نمبر 2، اللہ نے تمہارے لیے قسموں کے کھولنے کے واسطے حکم مقرر فرمایا ہے. اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہی خوب جاننے والا حکمت والا ہے. ان قسم کھولنے سے مراد وہی جو قسم کا کفارہ ہے، جو قسم کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ قسم کی وہ ختم ہو جاتی ہے. آیت نمبر 3، اور یاد کرو جب نبی نے اپنی بعض ازواج سے راز کی بات کہی تھی، پس جب اس نے اس راز کو فاش کیا اور اللہ نے نبی کو اس سے آگاہ کیا تو اس سے نبی نے اس کا کچھ حصہ بتا دیا اور کچھ حصہ ٹال دیا. پھر جب نبی نے اپنی زوجہ کو وہ بات بتا دی تو وہ کہنے لگی، آپ کو یہ کس نے بتایا؟ فرمایا، مجھے خدا علیم و خبیر نے یہ خبر دی ہے. آیت نمبر 4، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہتر ہے، کیونکہ تم دونوں کے دل ٹیڑے ہو گئے ہیں، اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی پشت پناہی کرو گی تو اللہ یقیناً اس رسول کا مولا ہے اور جبرائیل اور صالح مومنین اور فرشتے بھی اس کے بعد، یعنی اللہ کے بعد ان کے پشت پناہ ہیں. یعنی اس میں
جو دونوں ازواج تھی حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ، انہوں نے جب اس چیز کو کیا تو ان کو پھر ان کی سمجھے انتہائی سخت رد عمل اللہ کی طرف سے آیا. آگے بھی دیکھیے گا، اگر نبی تمہیں طلاق دے، پانچویں آیت نمبر پانچ، اگر نبی تمہیں طلاق دے دے تو بعید نہیں کہ اس کا رب تمہارے بدلے اسے تم سے بہتر بیویاں عطا فرما دے. جو مسلمان، ایماندار، اطاعت گزار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار اور روزہ رکھنے والیاں ہوں، خواہ شوہر دیدہ ہوں یا کنواری، چاہے بیوہ ہوں، طلاق یافتہ ہوں یا کنواری ہوں، اگر نبی تمہیں طلاق دے دیں، چھوڑ دیں، تو پھر اللہ تم سے بہتر انہیں عطا کرے گا. آیت نمبر 6، اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور انسان اور پتھر ہوں گے، اس پر تند خو اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم انہیں ملتا ہے اسے بجا لاتے. یہاں پر ایک کلی ایک اصول اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے بیان کیا کہ خود کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. یعنی ایک انسان کو اپنے گھر والوں کے لیے جو بھی کام کرنے، جیسے انسان سب لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو آسودگی میں رکھیں، ان کے لیے آسانیاں فراہم کریں، ان کے لیے مال و متاع کے حوالے سے اور کھانے پینے کے حوالے سے، لباس کے حوالے سے کوشش کرتے ہیں کہ ان کو آسودگی فراہم کریں. یہ ظاہر ہے کہ ایک انسان کی ذمہ داریاں ہیں، جس طرح یہ ذمہ داریاں ہیں ان سے بھی برتر اور ان سے بھی کہیں بڑھ کر ایک ذمہ داری کیا ہے، وہ ان کو، اپنے آپ کو اور ان کو آگ سے بچانا ہے، جہنم کے عذاب سے بچانا ہے. اس کا سادہ سادہ مطلب کیا بنتا ہے؟ ان اعمال کی انجام دہی سے اپنے گھر کو پاک رکھنا ہے، اپنے اہل و عیال کو روکنا ہے ان انجام کی، اعمال کے انجام دہی سے، کہ جن کے سزا کے طور پر آگ میں ڈال دیا جائے گا، جہنم میں جن کے باعث پھینک دیا جائے گا، ان چیزوں سے اپنے اہل و عیال کو محفوظ رکھا جائے، خود کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی. بس ایسا ماحول ہو تربیت کا کہ جو بھی انسان خود نیک ہے تو اس کی پوری جستجو اور اس کی پوری کوشش اور اس کی پوری منصوبہ بندی ہونی چاہیے کہ اس کے اہل و عیال بھی اس ایمان میں، اس نیکی میں اس کے ہمسر ہوں، اس کے مددگار ہوں، اس کے ساتھ ساتھ سفر کریں. آیت نمبر 7، ایک کافروں، آج عذر پیش نہ کرو، جو عمل کرتے رہے ہو بس تمہیں اسی کی سزا مل جائے گی. یعنی وہی کہ جب بروز قیامت یا اس دنیا سے گزرنے کے بعد جب انسان پہنچتا ہے، اگر وہاں پر عذر پیش کرنا چاہے تو خدا نے عذر پیش کرنے والوں کے لیے کافر کا لفظ استعمال کیا، کافروں آج عذر پیش نہ کرو. کافر یعنی جو جھٹلائے. عموماً جب بھی کافر کا لفظ قرآن میں آتا ہے تو ہمارا ذہن فوراً ان کی طرف جاتا ہے کہ جو سمجھے اعلانیہ کافر ہوتے ہیں، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، جبکہ کافر کا لفظ اطلاق ہوتا ہے جان بوجھ کر جھٹلانے والے کو، خواہ وہ زبان سے جھٹلائے یا عمل سے جھٹلائے. بس اے کافروں، آج عذر پیش نہ کرو، جو عمل کرتے رہے ہو بس تمہیں اسی کی سزا مل جائے گی. آیت نمبر 8، اے ایمان والو، اللہ کے آگے توبہ کرو، خالص توبہ. یعنی یہ توبہ نصوح کہا ہے، توبہ نصوح کرو، خالص توبہ کرو. جیسے یہ نصوح کے بارے میں امیر المومنین سے روایت ہے کہ توبہ و استغفار کے 6 ستون ہیں، یعنی توبہ کی جو بلڈنگ ہے وہ 6 پلرز کے اوپر ہے. کون کون سا؟ نمبر 1، گزشتہ گناہوں کے لیے ندامت، انسان کو ندامت ہو. دوسرا، عدم اعادہ کا عزم، یعنی دوبارہ ان کو ادا نہ کرنے، ان گناہوں کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرنا. نمبر 3، وہ تمام فرائض انجام دیں جو چھٹ گئے تھے اس ان گناہوں کی وجہ سے، جو فریضے رہ گئے ہیں ان کو دوبارہ انجام دیں. 4، لوگوں میں سے کسی کا حق ذمہ نہ ہو، یعنی اگر کسی لوگوں میں سے کسی کا حق ہے تو اس حق کو ادا کرے. 5، گناہ کے ذریعے تیرے بدن کا جو گوشت بنا ہے وہ غم و اندوہ سے پگھل کر تازہ گوشت بن جائے، یعنی جو باڈی بنائی تھی، جو جسم بن چکا ہے حرام سے اور گناہوں کے ساتھ، جو بدن بن چکا تھا، اب اس کو پگھلانا ہوگا روزے کے ذریعے سے. یقیناً روزہ ہی ذریعہ ہے کہ انسان اس کو پگھلائے، بھوک کے ذریعے سے پگھلائے. چھٹی چیز، اپنے کو، اپنے نفس کو اطاعت کی تلخی چکھا دے، جیسا کہ گناہ کی لذت چکھ لی ہے. جس نفس نے گناہ کی لذت چکھی ہے، اب اسے اطاعت کا کڑوا گھونٹ پلا دو. یہ چھ ہیں پلرز توبہ کے بلڈنگ کے، ان کے اوپر یہ توبہ کی بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے. بس اللہ کے آگے خالص توبہ کرو، بعید نہیں کہ اللہ تم سے تمہارے گناہ دور کر دے. اگر تم توبہ خالص کرو گے تو اللہ تم سے تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا. پوری توجہ کریں، یہ بندے گناہگار کی بات ہو رہی ہے، بندے گناہگار کو جنت میں داخل کرنے کی بات ہو رہی ہے. اگر وہ توبہ کا پروسیس پورا کر لے تو اللہ اس کو بھی جنت میں داخل کرے گا. اگر توبہ کر لے تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اس دن اللہ نہ اپنے نبی کو رسوا کرے گا اور نہ ہی ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں. ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا اور وہ دعا کر رہے ہوں گے، اے ہمارے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر دے اور ہم سے درگزر فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. آیت نمبر 9، اے نبی کفار اور منافقین کے خلاف جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. یہ آئے جہاد یا حکم جہاد یقیناً انہی کافروں کے لیے اور انہی منافقین کے لیے کہ جنہوں نے اسلام کے خلاف منصوبہ بندیاں کی اور اسلام کے خلاف میدان میں آ گئے. آیت نمبر 10، اللہ نے کفار کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال پیش کی ہے. یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو صالح بندوں کی زوجیت میں تھی، مگر ان دونوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آئے اور انہیں حکم دیا گیا تم دونوں داخل ہونے والوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ. یاد رہے کہ نسبتیں جو ہیں، اگر انسان کے پاس عمل نہ ہو، انسان کے پاس میدان عمل میں نہ ہو، عمل صالح بجا نہ لائے، تو فقط کسی سے نسبت رہنا، فقط کسی کا رشتہ جو ہے، خواہ وہ کسی نبی مرسل کے ساتھ رشتہ ہو، کسی امام کے ساتھ رشتہ ہو، کسی اللہ کے ولی کے ساتھ رشتہ ہو، کسی شہید اور کسی صدیق و صالحین کے ساتھ رشتہ ہو، فقط رشتہ ہونا، یہ چیز انسان کی نجات کا باعث نہیں ہے. کیونکہ اگر فقط رشتہ ہونا، فقط نسبت ہونا یہی کافی ہوتا تو لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی عذاب میں گرفتار نہ ہوتی. کیونکہ نسبت تو تھی ان کی، نوح کی بیوی ہے، لوط کی بیوی ہے، لیکن عذاب سے نہیں بچیں گے. کیوں؟ عذاب سے بچنے کے لیے، خدا کے عقاب سے بچنے کے لیے جو اس کا طریقہ کار ہے، اس چیز میں کوئی کمپرومائز نہیں، چاہے وہ نوح کا بیوی ہو، لوط کی بیوی ہو. تو بس اگر ہم، یہ ہمارے لیے بھی ہے، اگر ہم اہل بیت کے ساتھ نسبت رکھیں یا جس طرح اور لوگ جو بھی کسی کے ساتھ، کسی پاک اور مقدس ہستی کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں، اگر نسبت ہی ہو، فقط ہم یہ کہیں کہ ہم ان کے ہیں، زبانی دعوے ہوں، اگر ان کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں نہ ہوں، گھروں کا ماحول ان کی تعلیمات کے مطابق نہ ہو، اگر انسان کی زندگی میں ان کے بتائے ہوئے تعلیمات، ان کے دیے ہوئے احکامات پر عمل پیرا نہ ہو، انہوں نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے نہ روکے، تو پھر یہ فقط نسبت جو ہے، زبانی نسبت، یہ کام نہیں آئے گی. آیت نمبر 11، اللہ نے مومنین کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال پیش کی ہے. یہ دیکھیے گا، اب یہاں وہاں نبی کی ازواج ہیں، نوح کی بیوی ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، لیکن چونکہ ان کے رستے پر نہیں ہے تو پھر ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. اور یہاں پر فرعون کی بیوی کی مثال پیش کی جا رہی ہے. اللہ نے مومنین کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال پیش کی ہے. اس نے دعا کی، اے میرے پروردگار، جنت میں میرے لیے اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کی حرکت سے بچا اور مجھے ظالموں سے نجات عطا فرما. اور آیت نمبر 12 میں اور مریم بنت عمران کو بھی اللہ مثال کے طور پر پیش کرتا ہے، جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح میں سے پھونک دیا، اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ نسبت کے ترتیب سے دیکھیں، رشتے کے حساب سے دیکھیں تو فرعون کی بیوی ہونا اور ادھر نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ہونا، لیکن کردار و گفتار میدان عمل کے اعتبار سے خدا کے نزدیک یہی معیارات ہیں، خدا انہی معیارات کے اوپر انسانوں کو پرکھتا ہے۔ یاد رکھیے گا، زبانی دعوے اگر کسی کو بچا سکتے، اگر فقط اور فقط رشتہ ہونا، فقط اور فقط نسبت ہونا یہی کافی ہوتا تو نوح کی بیوی ہوتے ہوئے اس عذاب میں گرفتار نہ ہوتی، لوط کی بیوی ہوتے ہوئے اس عذاب میں گرفتار نہ ہوتی۔ لیکن چونکہ اللہ کے نزدیک معیارات عمل ہے، میدان عمل ہے، ایمان ہے، اور جو ان چیزوں کا، ان صفات کا حامل نہ ہو اس کو نسبتیں اس عذاب سے، خدا کے عقاب سے نہیں بچا سکتی ہیں۔ یہاں پر ان سورہ تحریم کا بھی اختتام ہوتا ہے، پارہ نمبر 29 کا آغاز انشاءاللہ ہم کل کریں گے، اور آج انشاءاللہ اعمال شب قدر بھی ہے، رات کو 10:30 بجے ان کا آغاز ہو جائے گا، تو انشاءاللہ آپ میں سے جو بھی تشریف لا سکے اسی زوم کی اس آئی ڈی پہ بھی اور فیس بک پہ بھی، یہ اعمال ہمارے آج رات ہوں گے انشاءاللہ۔
دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں، تمام احباب جو درس میں شامل ہیں اور ان سب کے لیے، اور جنہوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے ان سب کے لیے، اور
افراد بھی جن کے لیے اللہ چاہتا ہے کہ ہم دعا کریں، سب کی حاجات کی برابری کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، جو بے اولاد ہیں ان کے اولاد کے لیے، بے گناہ اسیروں کی رہائی کے لیے، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کے لیے، امام زمان کے ظہور میں تاجیل، رہبر معظم کی عمر درازی، اللہ سے اسلامی و دیگر مراجع کی صحت و سلامتی کے لیے، مسلمانان عالم کی فلاح و بہبود کے لیے، اور بالخصوص جو مسلمان برسر پیکار ہیں ان کی مدد و نصرت کے لیے، تمام مشکلات کے حل کے لیے، عاقبت بخیر ہونے کے لیے، سکرات موت سے آسانی کے لیے، 5 مرتبہ یہ مجید کی تلاوت۔ اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، 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 یا کاشف الکرب والسوء والبلاء، اکشف کروبنا وکروب جميع المؤمنین، واقض حوائجنا وحوائج المحتاجین والسائلین، واشف مرضانا ومرضى المسلمین، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين۔
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔